बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم।
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। कसम है फ़जर की और 10 रातों की और जुफ्तो ताक की और रात की जब वो जाने लगे। बेशक इन चीज़ों में कसम है साहिब अक्ल के लिए। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने कौम आद के साथ क्या किया है, सुतून वाले इरम वाले जिसका मिसल दूसरे शहरों में नहीं पैदा हुआ है, और समूद के साथ जो वादी में पत्थर तराश कर मकान बनाते थे, और मीखों वाले फिरौन के साथ जिन लोगों ने शहरों में सरकशी फैलाई और खूब फसाद किया, तो फिर खुदा ने उन पर अजाब के कूड़े बरसा दिए। बेशक तुम्हारा परवरदिगार जालिमों की ताक में है।
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریڈیو تہران دوسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ فجر کی آیت نمبر 1 سے 14 تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، آج شعبان کی 3 تاریخ ہے۔ آج نواز رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کا یوم ولادت ہے۔ ہم اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور سامعین، یہ ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں پروگرام گرد و پیش آپ سنیں گے، اور اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا نواز رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کے یوم ولادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام۔ خصوصی پروگرام کے بعد نشر ہوگا پروگرام آئینۂ صحافت، اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام آئیے فارسی سیکھیے۔ گھر اور گھرانہ ہماری اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، گرد و پیش پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور گرد و پیش میں پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے تہران اور ماسکو کے فوجی اور دفاعی تعلقات کو دونوں ملکوں کے مشترکہ مفادات کے دائرے میں قرار دیتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ ایران اور روس کے فوجی اور دفاعی تعلقات کسی بھی ملک کے خلاف نہیں ہیں۔ پاکستان کے وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے عدلیہ پر اپنی حدود سے تجاوز کرنے کا الزام لگایا ہے۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے اڈانی گروپ پر ہنڈن برگ رپورٹ سے متعلق میڈیا پر خبریں نشر کرنے پر پابندی لگائے جانے کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں روس کے مستقل مندوب نے مغربی ملکوں کو امریکہ کا تابع قرار دیا ہے۔ اور تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے کہا ہے کہ صہیونی دشمن کے خلاف جنگ نئے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے تہران اور ماسکو کے فوجی اور دفاعی تعلقات کو دونوں ملکوں کے مشترکہ مفادات کے دائرے میں قرار دیتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ ایران اور روس کے فوجی اور دفاعی تعلقات کسی بھی ملک کے خلاف نہیں ہیں۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے کہا ہے کہ تہران اور ماسکو کے درمیان فوجی اور دفاعی تعاون اور تعلقات یوکرین میں فوجی بحران کے آغاز سے کہیں پہلے سے جاری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین کے بحران کے تعلق سے ایران کے خلاف عائد کیے جانے والے الزامات سیاسی محرکات کے حامل ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے تہران اور ماسکو کے بڑھتے ہوئے تعلقات و تعاون کو دونوں ملکوں کے حکام کے عزم کا مظہر قرار دیتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان جاری تعاون مختلف شعبوں من جملہ اقتصادی، تجارتی، صنعتی، توانائی اور نقل و حمل میں دونوں ملکوں کی قوموں کے مشترکہ مفادات کے دائرے میں ہیں، اور بینکنگ اور مالی شعبوں میں بھی یہ تعاون تیزی سے فروغ پا رہا ہے۔ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ نے ملک میں نیا ایٹمی پاور پلانٹ تعمیر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اپنے ایک بیان میں ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ محمد اسلامی کا کہنا تھا کہ نیا ایٹمی پاور پلانٹ مکمل طور پر ایرانی ماہرین تیار کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پاور پلانٹ جنوب مغربی ایران کے صوبے خوزستان میں کارون ایٹمی پاور پلانٹ کے نام سے تعمیر کیا جائے گا۔ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ نے کہا کہ کارون ایٹمی پاور پلانٹ عالمی سطح پر رجسٹرڈ ہو چکا ہے۔ محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ نے کہا کہ یہ کارون ایٹمی پاور پلانٹ مکمل طور سے اندرونی وسائل اور توانائیوں کو بروکار لاتے ہوئے تیار کیا جائے گا اور اس طرح ایران کو غیر ملکی ماہرین کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ پاکستان کے وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے عدلیہ پر اپنی حدود سے تجاوز کرنے کا الزام لگایا ہے۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے قومی اسمبلی سے خطاب میں کہا کہ جب سپریم کورٹ کے جج اپنی کرسیوں پر بیٹھ کر ہماری حدود میں تجاوز کریں تو آواز اٹھانی ہمارا حق بنتا ہے۔ انہوں نے اس مسئلے کے حل کے فل کورٹ بینچ کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ پوری سپریم کورٹ کو بیٹھ کر اس مسئلے کا ایسا حل نکالنا چاہیے کہ جو نہ صرف ہمارے لیے تریاق ہو بلکہ جو مرض ہمیں عشروں سے لاحق ہے اس کا بھی بندوبست کر لیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت سپریم کورٹ میں از خود نوٹس کی سماعت ہو رہی ہے اور یہ مقدمہ نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے اڈانی گروپ پر ہنڈنبرگ رپورٹ سے متعلق میڈیا پر خبریں نشر کرنے پر پابندی لگائے جانے کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ چیف جسٹس ڈی وائی چندر چوڑ، جسٹس پی ایس نرسمہ اور جسٹس جے بی پارڈی والا کی بینچ نے ایڈوکیٹ ایم ایل شرما کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس معاملے میں میڈیا کو کوئی حکم امتناعی جاری نہیں کرنے والے ہیں، ہم جلد ہی احکامات جاری کریں گے۔ درخواست گزار ایڈوکیٹ شرما نے خصوصی تذکرے کے دوران بینچ کے سامنے عرض کیا کہ امریکی ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہنڈنبرگ کو اڈانی گروپ سے متعلق خبریں شائع کرنے سے اس وقت تک روکا جانا چاہیے جب تک عدالت اس معاملے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کا حکم نہیں دیتی۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ میں روس کے مستقل مندوب نے مغربی ملکوں کو امریکہ کا تابع محمل قرار دیا ہے۔ سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے روس کے مستقل مندوب ویسلی نبنزیا نے کہا کہ پوری تاریخ میں مغربی ممالک نے امریکہ کی ایسی تابع داری نہیں کی جیسے اس وقت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یورپی یونین اور روس کے درمیان رابطے عملی طور پر ٹوٹ چکے ہیں۔ روس کے مستقل مندوب کا کہنا تھا کہ یورپی یونین نے جنوری 2022 میں ماسکو سے تعلقات توڑ لیے، اس کی جی ڈی پی صفر کی حد تک سقوط کر گئی اور افراط زر کی شرح میں ریکارڈ حد تک اضافہ ہوا ہے۔ ویسلی نبنزیا نے نارڈ اسٹیم گیس پائپ لائن دھماکے میں امریکہ کے کردار کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ مغربی ملکوں نے اس معاملے میں مکمل خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے کہا ہے کہ صہیونی دشمن کے خلاف جنگ نئے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ جمعے کے روز جاری کیے جانے والے اپنے ایک بیان میں اسماعیل ہنیہ کا کہنا تھا کہ دشمن کے خلاف جنگ نئے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے جو غاصبوں کی کمر توڑ کر انہیں اپنے آبائی علاقوں سے نکال باہر کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین کے بہادر عوام کسی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ مغربی کنارے میں بھڑکنے والے انتفاضہ کے شعلوں کو بجھانے کی کوشش کرے۔ حماس کے سربراہ نے کہا کہ سڑکوں اور شاہراہوں سے شروع ہونے والی اس تحریک کا تمام حریت پسند اور مجاہدین جانوں دل سے ساتھ دیں گے۔ بیان میں اس امید کا اظہار کیا گیا ہے کہ بہت جلد فتح کا پرچم مسجد الاقصی سمیت تمام اسلامی اور عیسائی مقدس مقامات پر لہرایا جائے گا۔ افریقی یونین کے 55 رکن ملکوں نے غاصب صہیونی حکومت سے تعلقات منقطع کیے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق افریقی یونین نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ مقبوضہ فلسطین کی سرحدوں میں کسی بھی خود ساختہ اور ناجائز حکومت کو تسلیم نہیں کیا جانا چاہیے۔ افریقی یونین نے اپنے رکن ملکوں سے اپیل کی ہے کہ وہ غاصب صہیونی حکومت سے اپنا ہر طرح کا رابطہ منقطع کر لیں اور اسے اقوام متحدہ کی قرارداد کا پابند بنانے کی کوشش کریں۔ یہ مطالبہ افریقی یونین کے اجلاس سے صہیونی حکومت کے نمائندے کو نکال باہر کیے جانے کے بعد اسرائیل کی جانب سے رد عمل کا اظہار کیے جانے کے بعد کیا گیا ہے۔ افریقی یونین کے اجلاس میں صہیونی حکومت کا ایک وفد نہایت خفیہ طور پر شامل ہوا تھا، جس کا پتہ لگنے پر اسے اجلاس سے نکال دیا گیا تھا۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے دعویٰ کیا ہے کہ چین کی جانب سے روس کو اسلحہ فراہم کیے جانے کا امکان ہے۔ اپنے ایک انٹرویو میں نیٹو کے سیکرٹری جنرل کا کہنا تھا کہ تاحال چین کی جانب سے روس کو ہتھیاروں کی ترسیل کے شواہد نہیں ملے ہیں، تاہم ایسے اشارے ضرور ملے ہیں کہ بیجنگ ماسکو کو ایسی کمک فراہم کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین سلامتی کونسل کا رکن ملک ہے، جبکہ یوکرین کے خلاف روس کی جنگ اقوام متحدہ کے منشور کی خلاف ورزی ہے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے یہ دعویٰ ایسے وقت میں کیا ہے کہ جب اقوام متحدہ میں چین کے نائب مندوب دائی بینگ نے کہا ہے کہ اسلحے کی فراہمی امن نہیں لا سکتی۔ اس سے پہلے چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے امریکی حکام کے دعووں کو مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ سمجھنے کے لیے حقائق کافی ہیں کہ امریکہ ہی مشکلات کی جڑ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ دنیا میں امن نہیں چاہتا اور اس نے حالیہ دنوں میں یوکرین کو وسیع پیمانے پر ہتھیار فراہم کیے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، گرد و پیش میں خبروں کے بعد سیاسی گفتگو کے تحت آج پیش خدمت ہے ایک اہم رپورٹ۔ فلسطین کی تحریک مزاحمت نے صہیونیوں کی جارحیت کا مقابلہ کرنے کی مصری پیشکش کو مسترد کرتے ہوئے صہیونی غاصبوں کی جارحیت کے مقابلے میں سخت ترین اور منہ توڑ جوابی کارروائی انجام دیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ المیادین ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق علاقائی مصالحت کاروں کی جانب سے وسیع پیمانے پر کوششیں جاری ہیں تاکہ غرب اردن کے علاقے نابلس میں صہیونی حکومت کی وحشیانہ جارحیت کے نتیجے میں صہیونی غاصبوں کے ساتھ ممکنہ طور پر شروع ہونے والی وسیع پیمانے پر جنگ کو روکا جا سکے۔ مصری سہولت کار نے غزہ میں تحریک مزاحمت سے اپیل کی ہے کہ وہ اسرائیلی جارحیت کا کوئی جواب نہ دے اور صرف مظاہرے اور مارچ کیے جانے کی حد تک احتجاج درج کرایا جائے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مصر کی اپیل سیکورٹی کی صورتحال کے خطرناک ہونے پر انتباہ کی حامل ہے، چونکہ صہیونی حکومت کی جارحیت پر سخت جوابی رد عمل غزہ پر شدید حملہ ہونے کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ غرب اردن کے شہر نابلس پر غاصب صہیونی حکومت کی وحشیانہ جارحیت میں 10 سے زیادہ فلسطینیوں کی شہادت کے بعد فلسطین کے مختلف مزاحمتی گروپوں نے اپنے علیحدہ علیحدہ بیانات میں اعلان کیا ہے کہ غرب اردن کے مختلف علاقوں میں صہیونی جارحیت کی بھڑکنے والی آگ خود صہیونی حکومت کو بھسم کر کے رکھ دے گی۔ غاصب صہیونی حکومت کی انتہا پسند کابینہ کے جارح وزیر جنگ نے فلسطینیوں کو دھمکی دی ہے کہ مسلح فلسطینیوں کے قتل کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔ یواف گالانت نے جمعرات کی رات مسلح فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کی جاری کارروائی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کی فوج اور سیکورٹی ادارے مسلح فلسطینیوں سے نہایت سختی سے نمٹیں گے۔ واضح رہے کہ غاصب سیہونی حکومت کے فوجیوں نے غرب اردن کے مختلف علاقوں میں جملہ نابل شہر کو کئی بار وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنایا ہے، جس کے نتیجے میں فلسطینی اور سیہونی فوجیوں کے درمیان شدید جھڑپیں بھی ہوئی ہیں، جن میں 11 فلسطینی شہید اور 100 سے زیادہ دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ دریاسنا تحریک مزاحمت میں شامل ارین الاسود نامی گروپ نے فلسطینی عوام کے نام اپنے ایک پیغام میں کہا ہے کہ تمام فلسطینیوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ تمام شہروں میں سڑکوں پر نکل آئیں، تاکہ دنیا والے سمجھ لیں کہ تحریک مزاحمت کے مجاہد فلسطینی ہر قسم کی جنگ اور ہر طرح کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے آمادہ ہیں۔ ارین الاسود نامی گروپ کی اس اپیل کے بعد نابلس میں صہیونی جارحیت کی مذمت میں تمام فلسطینی سڑکوں پر نکل آئے، اور انہوں نے فلسطینیوں کی تحریک مزاحمت کی حمایت میں فلک شگاف نعرے لگائے۔ سامعین، اسی رپورٹ کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
ہمارا سر بھی در مدینہ، کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے۔ ہمارا سر بھی در مدینہ، کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے۔ بلائیں گے کب ہماسیوں کو، بس اتنا آقا بتا بھی دیجئے۔ بلائیں گے کب ہماسیوں کو، بس اتنا آقا بتا بھی دیجئے۔ ہمارا سر بھی در مدینہ، کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے۔ تڑپ رہے ہیں سسک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں سسک رہے ہیں، تمہاری نظر کرم کی خاطر، تمہاری نظر کرم کی خاطر، جو ہم سے اب تک ہوئی ہیں سرزد، وہ سب خطائیں بھلا بھی دیجئے۔ جو ہم سے اب تک ہوئی ہیں سرزد، وہ سب خطائیں بھلا بھی دیجئے۔ ہمارا سر بھی در مدینہ، کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے۔ یہ زندگی مختصر بہت ہے، سر بہت ہے، سیاہی قسمت کی بام پر ہے۔ یہ زندگی مختصر بہت ہے، سیاہی قسمت کی بام پر ہے۔ میری نظر کو کسی طرح اب وہ نور جلوے دکھا بھی دیجئے۔ میری نظر کو کسی طرح اب وہ نور جلوے دکھا بھی دیجئے۔ ہمارا سر بھی در مدینہ، کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے۔ بلائیں گے کب ہماسیوں کو، بس اتنا آقا بتا بھی دیجئے۔ ہے موجزہ بے کلی۔
سامعین، ریڈیو تہران سے اب سماعت فرمائیں پروگرام یادوں کے جھروں کے۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 5 اسفند، 3 شعبان اور 24 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ تین شعبان سن 4 ہجری قمری کو نواسۂ رسول جگر گوشۂ علی و بطول حضرت امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور لقب سبط اصغر اور سید الشہداء ہے۔ آپ نے اپنی زندگی کے ابتدائی 6 برس اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے میں گزارے۔ آپ نے ایسے گھرانے میں تربیت حاصل کی جو عرفانی اور اخلاقی فضائل و کمالات کا مرکز تھا۔ سن 50 ہجری قمری میں اپنے بڑے بھائی حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ نے مسلمانوں کی ہدایت اور امامت کی ذمہ داری سنبھالی۔ سن 61 ہجری قمری میں اسلام کی حفاظت کرتے ہوئے آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران میں 3 شعبان کو یوم پاسدار کا نام دیا گیا ہے، کیونکہ ایران میں پاسداران انقلاب اسلامی نے امام حسین علیہ السلام کی شجاعت و بہادری اور استقامت و پائیداری کی پیروی کرتے ہوئے اسلام اور اسلامی انقلاب کی حفاظت اور ایران کی عرضی سالمیت کے تحفظ کے لیے شجاعت و بہادری کے نئے باب رقم کیے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے، بے شک حسین چراغ ہدایت اور کشتی نجات ہیں۔ پانچ اسفند کو ایران میں یوم خواجہ نصیر الدین طوسی منایا جاتا ہے۔ ایران کے عظیم مفکر اور دانشور ابو جعفر محمد ابن محمد المعروف استاد البشر اور محقق طوسی سن 597 ہجری قمری میں طوس میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے شروع میں حکمت اور عقلی و نقلی علوم سیکھے اور کچھ سالوں کے بعد ریاضی، فقہ، فلسفہ، نجوم اور ادب کی تعلیم حاصل کی اور ان علوم میں استاد شمار ہوئے۔ اسماعیلیوں پر منگولوں کی فوج کا غلبہ ہونے پر خواجہ نصیر الدین طوسی ہلاکو خان کے نزدیک ہوئے اور اپنے اثر رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کا قتل عام، ثقافتی مقامات کی بربادی اور شہروں میں ہونے والی لوٹ مار کو رکوایا۔ انہوں نے بزرگ ریاضیدہ شخصیات کو جمع اور سن 657 ہجری قمری میں مراغہ کے رصد خانے کی تعمیر کا کام شروع کیا اور اسی رصد خانے میں ایک وسیع کتب خانہ بھی قائم کیا جس میں 400,000 کتابیں تھیں۔ ان کا مراغہ کے رصد خانے کے قیام کے 16 سال بعد، جب ان کی عمر 75 سال تھی، انتقال ہو گیا۔ چوبیس فروری سن 1949 عیسوی کو مصر اور صہیونی حکومت کے درمیان جزیرہ روڈس میں فائر بندی کے معاہدے پر دستخط ہوئے۔ 1948 میں مقبوضہ فلسطین میں غاصب صہیونی حکومت کے وجود میں آنے کے بعد مصر نے دیگر عرب ملکوں کی طرح اسرائیل کے خلاف جنگ میں شرکت کی۔ صہیونی فوج نے عرب فوجوں پر حملہ کر کے مصر اور لبنان کے وسیع علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ آخرکار جنوری سن 1949 میں جنگ ختم ہوئی اور اقوام متحدہ کی مداخلت سے اسی سال 24 فروری کو مصر اور صہیونی حکومت کے درمیان دوستی کا معاہدہ طے پایا۔ دیگر عرب ملکوں نے بھی اس معاہدے سے اتفاق کیا، جس کی روح سے مغربی فلسطین کی غزہ پٹی مصر کے قبضے میں آ گئی۔ چوبیس فروری سن 1960 عیسوی کو پاکستان کے دارالحکومت کا نام اسلام آباد تجویز کیا گیا۔ 1947 میں جب پاکستان وجود میں آیا تو کراچی ملک کا دارالحکومت بنا، لیکن کراچی دارالحکومت کے تمام تقاضے پورے نہیں کرتا تھا۔ اکتوبر 1958 میں مارشل لا نافذ ہونے کے بعد فروری 1959 میں ایک کمیشن تشکیل دیا گیا، جسے ملک کے دارالحکومت کے لیے نئے مقام کے انتخاب کی ذمہ داری سونپی گئی، جس کے توسط سے سطح مرتفع پوٹوہار پر مارگلا پہاڑوں کے درمیان میں 906.5 مربع کلومیٹر کا علاقہ ملک کے نئے دارالحکومت کے لیے منتخب کیا گیا۔ اس وقت تک اس نئے دارالحکومت کا نام نہیں رکھا گیا تھا۔ 24 فروری 1960 وہ دن تھا جب پاکستان کے اس نئے دارالحکومت کا نام اسلام آباد رکھا گیا۔ اکتوبر 1960 عیسوی میں اس شہر کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ چوبیس فروری 1965 عیسوی کو اردو کی ایک معروف ناول نگار اے آر خاتون کا انتقال ہوا۔ ان کا اصل نام امت الرحمن خاتون تھا۔ وہ 1900 میں دہلی میں پیدا ہوئی تھی۔ چونکہ اس زمانے میں لڑکیوں کو تعلیم دلوانا معیوب سمجھا جاتا تھا، اس لیے انہوں نے جو کچھ سیکھا اور لکھا سب اپنے شوق اور جستجو کا نتیجہ تھا۔ انہوں نے اپنے لکھنے لکھانے کا سلسلہ مضمون نگاری سے کیا، جو کہ وقتاً فوقتاً عصمت رسالے میں شائع ہوتے رہے۔ 1929 عیسوی میں انہوں نے پہلا ناول شمع تحریر کیا، دوسرا ناول تصویر شائع ہوا، تو اس کے بعد سے اے آر خاتون کے ناولوں کی قطار لگ گئی۔ ان کے ناولوں میں برصغیر کے مسلمان معاشرے کی تہذیبی اور اخلاقی اقدار کی بنتی بگڑتی صورتحال صاف دکھائی دیتی ہے۔ قیام پاکستان کے بعد اے آر خاتون پاکستان چلی گئی اور وہیں 24 فروری 1965 کو لاہور میں ان کا انتقال ہوا۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سمجھ لیجیے، اب سماعت فرمائیے نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کے یوم ولادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام۔
سامعین، نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے حوالے سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں اظفر قاسمی اور طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارا یہ خصوصی پروگرام آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔
حسین کا صدقہ، حسین کا صدقہ، حسین کا صدقہ، حسین کا صدقہ، ازل سے کھاتی ہے دنیا حسین کا صدقہ، ازل سے کھاتی ہے دنیا حسین کا صدقہ، حسین کا صدقہ،
ہے دانا دانا زمین کا
حسین کا صدقہ، حسین کا صدقہ، ازل سے کھاتی ہے دنیا حسین کا صدقہ، حسین کا صدقہ،
صدائیں دیتا ہے فطر اس عطا کی خوشبو لے، اڑان چاہیے جس کو وہ میرے پر چھو لے، میرے پروں پہ لکھا
صدقہ غزل سکھاتی ہے دنیا حسین کا صدقہ حسین کا صدقہ
بلایا بیٹے کو پہلے قریب مولا کے پھر ہاتھ جوڑ کے عباس سے کہا حر نے میں ساتھ لایا ہوں آقا
حسین کا صدقہ حسین کا صدقہ غزل سکھاتی ہے دنیا حسین کا صدقہ حسین کا صدقہ
بنے ہیں چاند ستارے کبھی بنے آلوں کبھی فرشتے بنے اور کبھی بنے آدم خدا نے جب بھی نکالا
حسین کا صدقہ حسین کا صدقہ غزل سکھاتی ہے دنیا حسین کا صدقہ حسین کا صدقہ
یہاں سے لے گئے خود روٹیاں وہاں والے یہ بات جانتے ہیں خوب آسمان والے زمین پہ دیتے ہیں فضا
حسین کا صدقہ حسین کا صدقہ غزل سکھاتی ہے دنیا حسین کا صدقہ حسین کا صدقہ
سامعین مدینۃ الرسول تین شعبان المعظم سن چار ہجری قمری کو گلستان رسالت و امامت اور باغ عصمت و طہارت میں ایک جان بہار گل محمدی کے کھلنے کا منتظر تھا۔ اس گل محمدی کا تعلق ایسے پاکیزہ گھرانے سے ہے کہ حضرت ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیہ تطہیر کے نزول کے بعد اس گھرانے کو اہل بیت نبوت کے لقب سے پکارتے اور سلام کرتے تھے۔ تیسری شعبان المعظم وہ مبارک دن تھا جس دن سرور کائنات تیسرے آفتاب امامت کے طلوع ہونے کے منتظر تھے۔ آپ کو جیسے ہی اپنے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی خبر ملی، آپ نے اسما سے فرمایا، اے اسما، میرے فرزند کو میرے پاس لاؤ۔ اسما نے عرض کیا، رسول اللہ، ابھی بچے کو غسل نہیں دیا گیا ہے، کیسے آپ کے پاس لے آؤں؟ یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعجب سے اسما کو دیکھا اور فرمایا، تم اس بچے کو غسل دے کر پاک اور طاہر کرو گی؟ خانِ عصمت میں زندگی بسر کرنے والی اسما چہرہ رسالت کو دیکھ کر ہی حقیقت کو سمجھ گئیں اور فوراً صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حجرے میں گئیں اور وہاں سے نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کو رسالت ماب کے پاس لے آئیں۔ آپ نے اپنے پیارے نواسے کو اپنی آغوش میں لے لیا اور قرآن کی طرح مصحف رخ کو بوسہ دیا اور ننھے ننھے ہاتھ پاؤں کو جوش الفت سے چومنے اور آہستہ آہستہ کچھ باتیں کرنے لگے۔
نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام حبیب الہی کے محبوب تھے۔ گہوارۂ آغوش پیغمبر میں آپ بڑے آرام و سکون سے رہتے تھے۔ قلب پیغمبر اپنے نواسے اور اپنے دین کے محافظ کے پھول جیسے چہرے کو دیکھ کر باغ باغ ہو جاتا تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے جد بزرگوار حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سایہ عاطفت میں اپنے بچپن کا بہت ہی خوشگوار اور یادگار دور گزارا۔ کبھی دوش رسول پر جلوہ افروز ہوتے اور کبھی آغوش رسالت کی زینت بن جاتے۔ اصحاب رسول اس حسین منظر کا نظارہ کیا کرتے تھے اور اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھتے تھے کہ رسول اکرم کس طرح اپنے نواسے کے چہرے کا بوسہ لیتے تھے اور کیسے اپنے نور نظر سے باتیں اور بے دریغ محبت کرتے تھے۔ رسول خدا حضرت امام حسین علیہ السلام سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ بعض ظاہر بین اصحاب نواسے کے ساتھ رسول خدا کی بے پناہ شفقت و محبت پر اعتراض کر بیٹھتے، لیکن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں سے فرمایا کہ حسین کی جو الفت اور محبت میرے دل میں ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جس کا تم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہو۔ رسول اکرم نے اپنے اس فرمان سے اس حقیقت کی جانب لوگوں کو متوجہ کر دیا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ پیغمبر کی اتنی زیادہ اور بے دریغ محبت نسبی رشتے کی بنیاد پر اور معمولی محبت نہیں تھی، بلکہ یہ الہی محبت تھی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کی طرح کوئی معمولی انسان نہیں تھے۔ قرآن کریم کی اس بارے میں صراحت کے ساتھ نص بھی موجود ہے کہ پیغمبر کا کوئی قول و فعل اپنی خواہش نفس کی بنیاد پر انجام نہیں پاتا تھا، بلکہ وحی الہی کی بنیاد پر انجام پاتا تھا۔ اسی طرح خداوند عالم سورہ احزاب کی 21ویں آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ مسلمانوں، تم میں سے اس کے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ عمل ہے جو اللہ اور آخرت سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہے اور اللہ کو زیادہ یاد کرتا ہے۔ دوسری جانب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی بے دریغ محبت صرف اپنے اہل بیت اور خاص طور پر اپنے نواسوں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے کیا کرتے تھے۔ رسول اکرم کی اپنے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام سے والہانہ الفت و محبت کا ذکر مختلف انداز سے اہل سنت کی کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ مسند احمد بن حنبل، سنن ابن ماجہ اور مناقب ابن شہرآشوب میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ رسول خدا کہیں دعوت پر جا رہے تھے، بعض اصحاب کرام بھی آپ کے ساتھ ساتھ تھے۔ آ حضرت سب کے آگے آگے چل رہے تھے۔ آپ نے راستے میں اپنے چھوٹے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام کو دیکھ لیا، فوراً چاہ کے اپنی گود میں اٹھا لیں، لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے بچپن کے تقاضے کے سبب ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ رسول خدا یہ دیکھ کر مسکرائے اور آپ بھی ان کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگے، اور پھر اپنے نواسے کو اپنی آگوش مبارک میں لے لیا اور فرط محبت سے آپ کو بوسہ دینے لگے۔ اس کے بعد لوگوں سے فرمایا، اے لوگوں، یہ جان لو حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جو شخص حسین کو دوست رکھے گا، خدا اس کو دوست رکھے گا۔
گونج اٹھا ہر ایک سمت نام خدا، کیا حسین آ گئے،
آ حسین آ گئے، آ حسین آ گئے، آ حسین آ گئے۔
کیوں کھڑے ہیں صفے باندھ سب انبیاء، کیوں کھڑے ہیں صفے باندھ سب انبیاء، کیا حسین آ گئے،
آ حسین آ گئے، آ حسین آ گئے، آ حسین آ گئے۔
جوش میں آ گیا بحر جود و سخا، جس نے جو مانگا حق نے عطا کر دیا، مسکرایا سر جھوم اٹھی دعا، کیا حسین آ گئے،
آ حسین آ گئے، آ حسین آ گئے، آ حسین آ گئے۔
صاف صورت یہ کہتی ہے حالات کی، انتہا ہو گئی ہے مساوات کی، چل رہی ہے ہوا جل رہا ہے دیا، کیا حسین آ گئے،
آ حسین آ گئے، آ حسین آ گئے، آ حسین آ گئے۔
دین اسلام کو مل گئی عافیت، کیوں لرزنے لگا قصر سفیانیت، کیوں اندھیرا رے شام میں چھپ گیا، کیوں اندھیرا رے شام میں چھپ گیا، کیا حسین آ گئے،
ہاں حسین آ گئے، ہاں حسین آ گئے، ہاں حسین آ گئے۔
کیوں جلانے لگے تیرگی کو دیے، سر بسر روشنی کے امامے لیے، کوئی بتلائے تو بھائی کیا ہو گیا، کوئی بتلائے تو بھائی کیا ہو گیا، کیا حسین آ گئے، پیمان
کے بدن سب خاک کے پتلے گھلنے لگے دیدائے منتظر دیکھیو تو ذرا کیا حسین آ گئے
ہاں حسین آ گئے ہاں حسین آ گئے ہاں حسین آ گئے
خود بخود ہی سمرنے لگی زندگی خود بخود ہو گئی ہر طرف روشنی کفر کا ہو گیا خود بخود خاتمہ کفر کا ہو گیا خود بخود خاتمہ کیا حسین آ گئے
ہاں حسین آ گئے ہاں حسین آ گئے ہاں حسین آ گئے
رب نے فطر اس کو خود دے دیے بالوں پر بھر گیا دیکھو بیٹوں سے راہب کا گھر جس کا جو مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا جس کا جو مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا کیا حسین آ گئے
ہاں حسین آ گئے ہاں حسین آ گئے ہاں حسین آ گئے
تو نے سب کو کیا کرب میں مبتلا دشت کرب و بلا پھر ہمیں یہ بتا خاک تیری بنی کیسے خاک شفا کیا حسین آ گئے
ہاں حسین آ گئے ہاں حسین آ گئے ہاں حسین آ گئے
سامعین نواسِ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام مختلف پہلوؤں سے ایک ممتاز شخصیت تھے. آپ تمام فضائل و کمالات اور عبادات میں بھی تمام انسانوں سے افضل و برتر تھے. عبادت الہی اور طرز بندگی میں آپ کا انداز منفرد تھا. آپ نے شکم مادر سے لے کر اپنی ساری زندگی عبادت اور ذکر و یاد الہی میں بسر کی. حتیٰ عاشور کے دن کربلا معلہ میں آپ کا سر تن سجدہ ہونے کے بعد بھی نوک نزا سے ممبر کا کام لے کر تلاوت آیات قرآنی اور ذکر الہی میں مشغول تھا. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اپنے پدر بزرگوار کی عبادت کے بارے میں فرماتے ہیں، حسین ابن علی علیہ السلام ہمیشہ راتوں کو عبادت الہی اور خدا سے دعا مناجات اور نمازوں میں مشغول رہا کرتے تھے.
نواسِ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اسلامی اقدار اور رسول اللہ کی سنت و سیرت کے محافظ تھے. آپ نے دین اسلام کے اعلیٰ اہداف کو آگے بڑھانے میں کسی بھی کوشش سے دریغ نہیں کیا. حریت پسندی، ظلم ستیزی اور جور و ستم کے آگے گھٹنے نہ ٹیکنا آپ کی بے مثال خصوصیات میں شامل ہیں. حضرت امام حسین علیہ السلام ظلم و استبداد کے مقابلے میں ایک بے مثال بہادر ہی نہیں تھے، بلکہ آپ نے حریت پسندی اور انسانی اقدار کی بنیاد رکھی ہے. آپ ایسی کردار ساز شخصیت تھے کہ تمام حریت پسندوں، ظلم سے نفرت کرنے والوں اور حق و انصاف کے قیام کی راہ میں جد و جہد کرنے والوں کے لیے ان کی پیروی ضروری ہے. نواسِ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایسے دور میں جب اسلام عظیم بحرانوں اور مشکلات میں گرفتار ہو کر دو حصوں میں بٹ گیا تھا، ایک طرف تخت نشینوں اور ملوکیت پسندی کا اسلام تھا اور دوسری جانب بوریا نشینوں اور شریعت پسندی کا اسلام تھا. اس وقت رسول کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام نے ساری دنیا کے سامنے حق کو حق اور باطل کو باطل ظاہر کر دینے کا عزم کر لیا. لہذا آپ نے بنی امیہ کے سلسلے کی ایک نہایت ظالم و جابر فرد یزید بن معاویہ کے ظلم و استبداد کا تاریخ ساز مقابلہ کیا اور واضح الفاظ میں اس کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور اسلامی اور انسانی اقدار کی حفاظت کے لیے شہادت کو اپنے لیے باعث فخر قرار دیا. آپ نے اعلان کر دیا کہ حسین ابن علی ہرگز ذلت برداشت نہیں کر سکتا. حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس اعلان کو ہمیشہ کے لیے ظلم و جور سے رہائی حاصل کرنے کے ایک اسلامی منشور میں تبدیل کر دیا. آپ نے آواز دی، خالق کائنات کی قسم، میں ذلت کے ساتھ ظالم و جابر کی بیعت نہیں کروں گا اور نہ غلاموں کی مانند میدان جنگ سے فرار کروں گا.
سامعین نواز رسول حضرت امام حسین علیہ السلام لوگوں کی شخصیت کے احترام کا اس قدر خیال رکھتے تھے کہ نہ صرف ضرورت مندوں کی شخصیت کے مجروح ہونے اور ان کے احساس حقارت سے رنجیدہ ہوتے اور شرمندگی محسوس کرتے تھے بلکہ دوسروں کو براہ راست کچھ سکھانے اور تعلیم دینے میں بھی آپ کو شرم محسوس ہوتی تھی۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک عمر رسیدہ شخص کو دیکھا کہ وہ صحیح وضو نہیں کر رہا تھا، برابری اسے وضو کا طریقہ بتانا بھی ضروری تھا۔ آپ نے اس شخص کو وضو کا صحیح طریقہ بتانے کا عزم تو کر لیا لیکن اسے براہ راست بتانے میں اس کی شرمندگی کے خیال سے آپ کو شرما رہی تھی، اس لیے آپ نے اس عمر رسیدہ شخص کو وضو کا صحیح طریقہ بتانے کے لیے اپنے بھائی حضرت امام حسن علیہ السلام سے کہا، آئیے ہم آپ وضو کریں اور اس عمر رسیدہ شخص سے فیصلہ کرنے کو کہیں، اس طرح یہ وضو کا صحیح طریقہ سیکھ لے گا۔ دونوں بھائیوں نے اس عمر رسیدہ شخص سے دیکھنے کو کہا اور خود دونوں نے وضو کرنا شروع کیا۔ جب وضو کر چکے تو اس عمر رسیدہ کی سمجھ میں آ گیا کہ صحیح وضو بانی اسلام و شریعت کے نواسوں کا ہے۔ اس نے کہا، اے رسول کے نواسوں، آپ دونوں کا وضو صحیح ہے، غلط میرا وضو تھا، اب میں اپنے وضو کی اصلاح کر لیتا ہوں، اور کیا کہنا آپ لوگوں کا کہ کس مدبرانہ انداز سے آپ لوگوں نے مجھے وضو کا صحیح طریقہ تعلیم کر دیا۔
نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام لوگوں کے حقوق کا بہت ہی خیال رکھتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق عبد الرحمان نامی ایک شخص نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے کسی فرزند کو سورہ حمد کی تعلیم دی، آپ نے اس کے عوض معلم کو انعام و اکرام سے نوازا اور فرمایا کہ تمہارے اس عمل کی پاداش 1000 دینار، 1000 جوڑے بہترین لباس، کافی مقدار میں زر و زیور اور بہت سے وسائل زندگی سے بھی زیادہ ہے۔
حضرت امام حسین علیہ السلام کی اہم خصوصیت یہ تھی کہ آپ کا قلب مبارک لطف و کرم اور محبت و مہربانی سے سرشار تھا، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو زندگی کے نشب و فراز سے دوچار ہو کر رنج و غم اور شدید مشکلات میں گرفتار تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے ایک صحابی اسامہ بن زید کی ملاقات اور عیادت کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ نے ان کے چہرے پر پریشانی کے آثار کا مشاہدہ کیا اور اسامہ بن زید سے ان کی پریشانی اور الجھن کا سبب دریافت فرمایا۔ اسامہ بن زید نے دل سے ایک آہ کھینچی اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے اپنی پریشانی بیان کرتے ہوئے کہا، مولا، دوسروں کے حقوق میری گردن پر ہیں، میں کچھ لوگوں کا مقروض ہوں، یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی زندگی میں دوسروں کے حقوق اور قرضے ادا کر دوں اور دوسروں کا مقروض ہو کر اس دنیا سے نہ جاؤں۔ یہ سن کر نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے حکم دیا، اسامہ کے سارے حقوق اور قرضے ادا کر دیے جائیں۔ اس وقت اسامہ بن زید مطمئن ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔
نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی اخلاقی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ آپ راہ خدا میں نہایت خلوص کے ساتھ ظاہر و آشکارہ طور پر انفاق و خیرات کرتے تھے اور اس عمل کی انجام دہی میں صرف مستحق دیکھتے تھے، آپ اپنا اور پرایا نہیں دیکھتے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے پدر بزرگوار امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی مانند راتوں کو روٹیوں کی بوری دوش پر رکھ کر یتیموں، مفلسوں اور ناداروں اور بیکسوں کے گھر پہنچاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب روز عاشور آپ کی شہادت کے بعد ظالموں نے آپ کے جسم سے کپڑے بھی لے لیے تو اس وقت آپ کے دوش پر بوریاں لادنے کے نشانات کا مشاہدہ کیا گیا۔ لوگوں نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے ان نشانات کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ میرے پدر بزرگوار راتوں کو پوشیدہ طور سے اپنے دوش مبارک پر کھانے کے سامان لاد کر یتیموں اور مفلسوں کے گھر پہنچاتے تھے، اسی وجہ سے یہ نشانات آپ کے دوش مبارک پر پڑ گئے تھے۔ اسی سلسلے میں آپ کی ایک عزادار اور شیدائی کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے وہ شانے اور وہ پشتے مبارک کہ جس پر روٹیاں لاد کر یتیموں اور بیکسوں کے گھر پہنچائی جاتی تھیں، انہیں روز عاشور ظالموں نے گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر ڈالا۔
لم یلد کہتے حسن کہتے ولم یولد حسین تو پڑتی فاطمہ ولم یکن لہ کفوا احد. یا رب بطفیلیاں یا رب بطفیلیاں رسول الثقلین یا رب بطفیلیاں فاتح بدر و حنین. اس یان مرا دو حصہ کن در ارساب نیمے بحسن بخش نیمے بحسین سایہ مصطفیٰ حسین حسین ابتدا ہے اسماعیل. حدیث عشق دو بابس کربلا اور دمشق دمشق عابد سے یوں وطن میں کسی نے کیا کلام عابد سے یوں وطن میں کسی نے کیا کلام گزرے ہیں سخت روز تم پر کہاں امام. حضرت نے تین بار کہا شام شام شام. حدیث عشق دو بابس کربلا و دمشق یک حسین رقم کرد دیگر زینب سایہ مصطفیٰ. جناب فاطمہ کے دل کا چین بن جاتے. جو شرط ہوتی نہ سجدے میں سر کٹانے کی خدا گواہ ہے لاکھوں حسین بن جاتے عشق کا دیوتا حسین.
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے اور سامعین اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین آج پروگرام کا آغاز پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار ڈان کی سرخیوں سے کر رہے ہیں۔ سیکورٹی خدشات، سندھ میں 3 ماہ کے لیے اسلحے کی نمائش پر پابندی عائد، ایبٹ آباد جنگلی سوروں کا حملہ 3 افراد زخمی، آڈیو لیک معاملہ، پی ٹی آئی کا جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع، پی ٹی آئی کی سینئر قیادت کی آڈیو ٹیپ کر کے لیک کی جا رہی ہیں، آڈیو لیک کرنا بنیادی حقوق اور رازداری کی خلاف ورزی ہے، درخواست، اور جیل بھرو تحریک کا 3rd روز پی ٹی آئی رہنما کارکنان راولپنڈی میں گرفتاریاں دیں گے۔ سامعین اب روزنامہ جنگ کے ایک کالم پر نظر ڈالتے ہیں، کالم کا عنوان ہے پاکستانی وفد کا دورہ کابل۔ مضمون نگار کالم نگار لکھتے ہیں کہ وزیر دفاع خواجہ آصف کی سربراہی میں پاکستان کے ایک اعلی سطحی وفد نے بدھ کو افغانستان کا اہم دورہ کیا اور افغان عبوری حکومت کی سینئر قیادت کے ساتھ خطے میں بالخصوص تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی داعش خراسان کے بڑھتے ہوئے خطرے، انسداد دہشت گردی، سرحدی سیکورٹی تعاون کے وسیع تر امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات میں تجارت، علاقائی روابط اور اقتصادی تعاون کے فروغ پر بھی بات چیت کی گئی۔ پاکستانی وفد جس میں وزیر دفاع کے علاوہ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم، سیکرٹری خارجہ اسد مجید بھی شامل تھے نے افغان نائب وزیر اعظم ملا عبدالغنی برادر آخوند سمیت دیگر اعلی قیادت سے ملاقات میں واضح پیغام دیا کہ کالعدم ٹی ٹی پی کے افغانستان میں موجود عناصر کو لگام ڈالنی چاہیے۔ افغان طالبان نے ٹی ٹی پی کے جنگجوؤں کی اپنی سرزمین پر پناہ گاہوں کی موجودگی سے متعلق حکومت پاکستان کے خدشات پر تعاون کا وعدہ کیا۔ کالعدم ٹی ٹی پی نے جنگ بندی کے اعلان کے بعد 28 حملوں کی ذمہ داری قبول کی، ان میں سے بہت سے حملوں کی منصوبہ بندی اور ہدایات افغانستان میں مقیم کالعدم ٹی ٹی پی کی قیادت نے دی تھی۔ وفد نے ان حملوں کے ثبوت بھی پیش کیے۔ اور سامعین اب ہندوستانی اخبارات پر ایک نظر۔ روزنامہ ہمارا سماج کی کچھ اہم سرخیاں یہ ہیں، پون کھیڑا کی گرفتاری پر روک، آسام و یو پی حکومت کو نوٹس، ہندوستان کا سبز توانائی شعبہ پوری دنیا کے سرمایہ کاروں کے لیے سونے کی کان، وزیر اعظم مودی، پنجاب کے امرتسر میں حالات کشیدہ، گوتم اڈانی اربوں ڈالر کا خسارہ، امیروں کی فہرست میں 29ویں مقام پر پہنچے، اور کانگریس کا 85واں کنونشن آج سے شروع۔ سامعین روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے آج ایک اداریہ گو رکشک یا قاتلوں کا گرہوں کے زیر عنوان شائع کیا ہے، بعض اقتباسات پیش خدمت ہیں۔ اخبار لکھتا ہے کہ ہریانہ کے بھیوانی میں مبینہ طور پر گائے کی اسمگلنگ کے ایک معاملے میں ایک بولیرو میں 2 لوگوں کو جلائے جانے کے واقعے کے بعد جس طرح سے ملزمان کے حق میں پنچایت ہو رہی ہے وہ پولیس اور انتظامیہ کی بے حسی کا عکاس ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ریاست میں گائے کے تحفظ سے متعلق قانون کی خلاف ورزی ہوئی یا نہیں، بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس یا ایسے کسی قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو اس سے نمٹنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ پچھلے کچھ عرصے سے ہریانہ میں جس طرح کا رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے، اس کے پیش نظر یہ شک پیدا ہونا فطری ہے کہ گائے کے محافظوں کا کوئی گروہ آ گیا ہے جس نے گائے کی اعلانیہ اور غیر اعلانیہ سرپرستی کی وجہ سے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ میڈیا میں یہ آیا ہے کہ تازہ ترین معاملے میں ملزم نامزد کیے گئے لوگ کئی معاملات میں ہریانہ پولیس کے مخبر رہے ہیں اور ان کے نام ایف آئی آر میں بھی درج کیے گئے ہیں۔ ایسے میں یہ سوال فطری طور پر پوچھا جا سکتا ہے کہ کیا پولیس اس معاملے کی منصفانہ تفتیش کر پائے گی؟ مقامی پولیس کے اعلی حکام نے جس طرح تفتیش مکمل ہونے سے قبل متاثرہ خاندان کے الزامات کو بے بنیاد قرار دیا، اس سے یہ شک اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ سوال یہ بھی ہے کہ گائے کے تحفظ اور لو جہاد جیسے معاملات میں لا اینڈ آرڈر کی مشینری کو کیسے غیر متعلقہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔ عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ جیسا کہ آپ نے گزشتہ پروگرام میں سنا کہ محمد ایک اخبار کے دفتر میں کام میں مشغول ہے۔ آپ کو یہ بھی یقیناً یاد ہوگا کہ وہ اس اخبار میں ایک مترجم کے طور پر ملازمت کر رہا ہے۔ آج جب وہ اخبار کے دفتر سے واپسی پر اپنے ہاسٹل کی عمارت میں داخل ہوتا ہے تو اسے نوٹس بورڈ کے ارد گرد لڑکوں کا جھمگٹا نظر آتا ہے۔ نوٹس بورڈ پر کوہ پیمائی کے بارے میں ایک اعلان چسپا ہے کہ جس پر لکھا گیا ہے کہ جو طلبہ کوہ پیمائی پر جانا چاہتے ہیں وہ اپنا نام اس نوٹس بورڈ پر لکھ دیں۔ محمد کو ان لڑکوں میں اپنا دوست علی بھی نظر آتا ہے۔ علی الیکٹریکل کا اسٹوڈنٹ ہے۔ محمد تھوڑا سا آگے جا کر علی سے اس اطلاعیے کے بارے میں سوال کرتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان کیا گفتگو ہوتی ہے، اسے سننے کے لیے پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ لیکن حسب معمول پہلے آج کے پروگرام میں استعمال ہونے والے کچھ مشکل الفاظ اور جملے۔
چه خبر است؟
کیا ہو رہا ہے؟
برنامه،
پروگرام،
کوه نوردی،
کوه پیمایی،
جالب،
دلچسپ،
هر کس،
هر شخص،
او دوست دارد،
اسے پسند ہے،
اسمش،
اس کا نام،
او می نویسد،
وہ لکھ رہا ہے یا وہ لکھے گا،
چه روزی،
کس دن،
پنج شنبه،
جمعرات،
زود،
جلدی،
تو علاقه داری،
تمہیں شوق ہے،
تو می دانی،
تمہیں پتہ ہے،
اسم آنها،
ان کا نام،
لیست،
فہرست،
چه جالب،
کتنا اچھا،
تو نمی روی،
تم نہیں جاؤ گے،
انہا بر می گردند،
وہ واپس آئیں گے،
کی،
کب،
من می روم،
میں جاؤں گا،
ما بر می گردیم،
ہم واپس آئیں گے،
با رامین،
رامین کے ساتھ،
در مورد،
کے بارے میں،
در این مورد،
اس سلسلے میں،
با ما،
ہمارے ساتھ،
تو بیا،
تم آؤ،
خوش می گزرد،
اچھا ٹائم گزرے گا،
انہا می آیند،
وہ آئیں گے،
ہمیں،
تمام
من سعی می کنم
میں کوشش کروں گا
صحبت می کنم
بات کروں گا سامعین اب جب کہ آپ نے مشکل الفاظ کے معنی سن لیے ہیں تو اب چلتے ہیں محمد کے ہاسٹل کی طرف کہ جہاں علی اور محمد آپس میں گفتگو میں مشغول ہیں۔
اینجا چه خبر است؟
یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟
یک برنامه کوهنوردی است۔
کوہپیمائی کا ایک پروگرام ہے۔
کوهنوردی؟
کوہپیمائی؟
آره، یک تفریح جالب۔ هر کس دوست دارد بیاید اسمش را اینجا می نویسد۔
ہاں، یہ ایک دلچسپ تفریح ہے جس کسی کو شوق ہے اور جو کوئی بھی پسند کرتا ہے یہاں پر اپنا نام لکھ دے۔
این برنامه چه روزی است؟
یہ پروگرام کس دن ہوگا؟
پنج شنبه صبح زود۔ تو به کوهنوردی علاقه داری؟
جمعرات کو علی صبح۔ تمہیں کوہپیمائی کا شوق ہے؟
آره خیلی۔
ہاں بہت زیادہ۔
رامین و سعید ہم به کوہنوردی می روند، اسم آنها در لیست است۔
رامین اور سعید بھی کوہپیمائی کے لیے جائیں گے، ان کا نام اس لسٹ میں موجود ہے۔
آہ چه جالب، تو نمی روی؟
ہاں کتنا اچھا، تم نہیں جاؤ گے؟
بله من ہم می روم، ما پنج شنبه صبح زود به کوہ می رویم و پنج شنبه شب بر می گردیم۔
ہاں میں بھی جاؤں گا، ہم جمعرات کے صبح پہاڑ پر جائیں گے اور رات کو واپس لوٹیں گے۔
خوب است۔
ٹھیک ہے،
تو ہم با ما بیا، خیلی خوش می گذرد، ہمیں یہ دوستان ما می آیند۔
تم بھی ہمارے ساتھ چلو، بہت اچھا وقت گزرے گا، ہمارے سبھی دوست وہاں آئیں گے۔
سعی می کنم، امروز با سعید و رامین در این مورد صحبت می کنم۔
میں کوشش کروں گا، آج سعید اور رامین سے اس بارے میں بات چیت ہوگی۔ سامعین ایک بار پھر علی اور محمد کے درمیان ہونے والی گفتگو غور سے سنتے ہیں، لیکن اس مرتبہ ترجمے کے بغیر۔
اینجا چه خبر است؟
یک برنامه کوهنوردی است۔
کوهنوردی؟
آره، یک تفریح جالب، هر کس دوست دارد بیاید اسمش را اینجا می نویسد۔
این برنامه چه روزی است؟
پنج شنبه صبح زود۔ تو به کوهنوردی علاقه داری؟
آره خیلی۔
رامین و سعید هم به کوهنوردی می روند، اسم آنها در لیست است۔
آه چه جالب، تو نمی روی؟
بله من هم می روم، ما پنج شنبه صبح زود به کوه می رویم و پنج شنبه شب بر می گردیم۔
خوب است،
تو هم با ما بیا، خیلی خوش می گذرد، همه دوستان ما می آیند۔
سعی می کنم، امروز با سعید و رامین در این مورد صحبت می کنم۔
سامعین آپ نے علی اور محمد کے درمیان ہونے والی گفتگو سنی۔ رامین اور سعید دوسرے یونیورسٹی طلبہ کے ساتھ کوہپیمائی پر جانا چاہتے ہیں، تہران کے اطراف میں خصوصاً شمال میں بڑے خوبصورت پہاڑ موجود ہیں۔ محمد کو بھی اس بات کا بڑا شوق ہے کہ وہ ان پہاڑوں پر جائے، لیکن اسے ایک مشکل کا سامنا ہے۔ محمد کو کون سی مشکل درپیش ہے، اس کا ذکر ہم اگلے پروگرام میں کریں گے، تو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔
سمعین ریڈیو تہران سے ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے، اور اب پیش خدمت ہے پروگرام گھر اور گھرانہ، اور اسی پروگرام کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
گھر اور گھرانہ،
سامعین، ہم پروگرام گھر اور گھرانہ میں بچوں کی تربیت سے متعلق ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اور اس سلسلے کا پہلا پروگرام اس وقت آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارا یہ سلسلہ بھی آپ کو پسند آئے گا۔ سامعین، تعلیم و تربیت اہمیت کا حامل انسان ساز عمل اور اس کی ہدایت و ترقی کا باعث ہے، کیونکہ انسان ایک تربیت قبول کرنے والی مخلوق ہے، اور وہ صحیح اور اچھی تربیت حاصل کر کے اعلیٰ ترین معنوی، روحانی اور علمی مدارج پر فائز ہو سکتا ہے۔ انسان ابتدائے خلقت سے اپنی حیات کے آخری لمحے تک مختلف قسم کے مراحل طے کرتا رہتا ہے، اور اس طرح اعلیٰ ترین منزل کمال تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ تعلیم و تربیت کی اہمیت کا جائزہ لینے کے ساتھ ہم اس حوالے سے پیش کیے جانے والے پروگرام میں دینی رہنماؤں کے اقوال اور نظریات بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ سامعین، گھر میں موجود ایک معمولی سے گلدان کی دیکھ بھال اور نگرانی نہایت ضروری ہوتی ہے۔ اسے سورج کی روشنی، مناسب مقدار اور اس کی مناسبت سے پانی، کھاد وغیرہ کی بھی ضرورت ہے، تاکہ پجمردہ ہونے اور مرجھانے نہ پائے۔ اسی طرح ظاہر ہے کہ اشرف المخلوقات کی حیثیت سے انسان کی تربیت و پرورش اس کی پیدائش کے وقت سے جوانی کے دور تک ہر مرحلے میں مختلف اور اہم خصوصیات کی حامل ہے، اور تربیت کا ہر مرحلہ پہلے مرحلے سے سخت اور دشوار تر ہے۔ بنابراہ انسان کی تعلیم و تربیت کا مسئلہ دیگر مسائل کے مقابلے میں خاص اہمیت کا حامل ہے۔ تربیت کا مفہوم کیا ہے؟ لغت میں تربیت کے معنی ہیں اضافہ کرنا، نشو و نما دینا اور قیمتی بنانا۔ تعلیم بھی تربیت کا وسیلہ اور اس کا جز ہے۔ در حقیقت تعلیم و تربیت کا مقصد مطلوبہ اہداف تک رسائی کے حصول کے لیے فرد کی صلاحیتوں کو بروئے کار لانا ہے۔ ہر موجود کے لیے ایک منزل کمال مقرر ہے، اور اس کی خلقت کا مقصد اس کمال تک رسائی حاصل کرنا ہے۔ انسان کی تعلیم و تربیت کا مقصد بھی اس کے منزل کمال تک پہنچنے میں سہولت فراہم کرنا ہے۔ وہ منزل عروج و کمال جس کے لیے اس کی خلقت ہوئی ہے، اور انسان کے لیے وہ منزل کمال سورہ بقرہ کی 30ویں آیت کے مطابق خلیفہ خدا ہونا ہے۔ انسان ایسی مخلوق ہے جو نہ صرف تربیت قبول کرنے والا ہے بلکہ تعلیم و تربیت کا محتاج ہے، اور انسان کو تعلیم و تربیت کی اس قدر ضرورت ہے کہ اگر اسے تعلیم و تربیت کی برکات سے محروم کر دیا جائے تو ہمیشہ کے لیے اہم مواقع سے محروم ہو جائے گا، اور تعلیم و تربیت سے محروم انسان تمام امور میں دوسروں کا محتاج اور نیاز مند ہوتا ہے۔ جرمن دانشور ایمانوئل کانٹ کے نقطۂ نظر سے تعلیم و تربیت کا مسئلہ انسان کے لیے اہم ترین اور دشوار ترین مسئلہ ہے۔ اس جرمن دانشور کا خیال ہے کہ مملکت و حکومت اور تعلیم و تربیت کا ہنر تمام امور سے زیادہ مشکل ہے۔ سامعین، ہر فرد کو فطری طور سے ترقی و کمال کی منزل مقصود تک رسائی کے لیے تکامل کے اہم مراحل طے کرنا ہوں گے۔ دور حاضر کے علم نفسیات میں رشد و پیش رفت کے مختلف پہلوؤں سے متعلق بحث کی جاتی ہے، جن میں جسمانی، سماجی، معاشرتی، روحانی و نفسیاتی، نیز فطری، جذباتی اور لسانی ترقی و پیش رفت جیسے امور شامل ہیں۔ ماہرین نفسیات کے نقطۂ نظر سے تربیت کے مراحل انسان کی پیدائش کے آغاز سے شروع ہوتے ہیں، اور زندگی کے مختلف ادوار میں تربیت کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ مثال کے طور پر فرانس کے ماہر نفسیات جان پیاجے نے قوت ادراک و دریافت کے فروغ کے چار مراحل بیان کیے ہیں، اور یہ چار مراحل 16 برس کی عمر میں محدود ہیں۔ اسی طرح ایک امریکی دانشور اریک ریکسن انسان کے روحانی اور سماجی رشد و پیش رفت کے انسان کی پیدائش سے اس کی عمر کے آخری لمحات تک 8 مراحل بیان کرتے ہیں، اور مجموعی طور سے ماہرین نفسیات نے انسان کی تربیت کو عمر کے 8 مرحلوں میں تقسیم کیا ہے، نطفے کے انعقاد سے پیدائش تک، 1 سال سے 6 سال تک، 6 سال سے 12 سال تک، 12 سے 20 برس تک، 20 سے 30 سال تک، 30 سے 50 برس تک، 50 سے 65 سال تک، اور 65 سال کی عمر سے زندگی کے آخری لمحات تک۔ سماجی امور کے ماہرین بھی انسان کی تربیت کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ تربیت کے ذریعے انسانی معاشرہ اپنی جسمانی اور روحانی صفات و خصوصیات کا تحفظ کرتا ہے اور انہیں آئندہ نسل کو منتقل کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ معاشرہ اور سماج ہر دور میں اپنی آغوش میں آنے والے افراد کو تربیت کے ذریعے اپنی مرضی کے مطابق بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تربیت کا ایک اہم رکن گھرانہ ہے۔ اکثر دانشوروں نے گھرانے کی تربیت میں دخیل اہم عوامل میں والدین یعنی ماں باپ اور خاص طور سے بچے کی تربیت میں ماں کے کردار کو اہمیت دی ہے۔ دین اسلام ثقافتی، سیاسی، سماجی، اقتصادی، روحانی اور اخلاقی سمیت زندگی کے تمام امور اور مسائل کے حل کے لیے مکمل اور منظم نظام کا حامل ہے۔ دین اسلام کے اہم نظاموں میں سے ایک انسان کے فردی اور معاشرتی و سماجی امور میں کام آنے والا تربیتی نظام ہے۔ اسلامی ثقافت میں تربیت کا مسئلہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ استاد شہید مرتضیٰ مطہری کے نقطۂ نظر سے اسلام جامع اور ہماگیر دین ہے جو تمام انسانوں کا رہنما ہے۔ استاد شہید مرتضیٰ مطہری اسلام میں تعلیم و تربیت کے نظام کی موجودگی پر تاکید کرتے ہوئے اس بارے میں لکھتے ہیں، تعلیم و تربیت انسان ساز مسئلہ ہے، ایک ایسا دین و مکتب جو مقررہ اہداف کا حامل ہے اور زندگی کے تمام پہلوؤں کا حامل ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ تعلیم و تربیت کا مخصوص نظام نہ رکھتا ہو۔ قرآن کریم کی مختلف آیات میں تربیت کو اعلیٰ مقام حاصل ہے، حتیٰ قلب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی قرآن کریم کی ابتدائی آیات تعلیم و تربیت سے متعلق ہیں۔ خداوند کریم سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتوں میں ارشاد فرماتا ہے، اس خدا کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا ہے، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے، پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے اور انسان کو وہ سب کچھ بتا دیا ہے جو اسے معلوم نہیں تھا۔ اسی طرح سورہ شمس کی 9ویں اور 10ویں آیت میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاکیزہ بنا لیا اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے آلودہ کر دیا۔ دین اسلام نے انسان کی تعلیم و تربیت پر بہت تاکید کی ہے، اس لیے کہ اچھی تربیت کے ذریعے ایسے افراد تیار کیے جا سکتے ہیں جو امن و آشتی، آرام و سکون، خلوص و محبت کے ساتھ ذمہ دارانہ اور مفید معاشرتی زندگی بسر کرنے پر قادر ہوں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی احادیث و روایات میں بھی انسان کی تربیت کو خصوصی اہمیت دی گئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بارے میں فرماتے ہیں، لوگ معدن کی طرح مختلف نوعیت کے حامل ہیں اور اصل و نسب انسان میں مؤثر ہے، اور بری تربیت خراب نسب کی مانند ہے۔ دین اسلام نے تربیت کے مسئلے میں جامع، مکمل اور حقیقی نمونے انسانیت کے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ یہ نمونے انبیاء اور ائمہ علیہم السلام ہیں۔ دینی رہنماؤں کا ایک بنیادی مقصد تبلیغ کے ذریعے انسان کی تربیت اور اس کو پاکیزہ بنانا ہے۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تمام انبیاء الہی کا موضوع بحث انسان ہے، وہ اس لیے مبعوث ہوئے کہ انسان کی تربیت کریں، اور ان کی بعثت اس لیے ہوئی کہ وہ فطری موجود کو مافوق طبیعت اور مافوق جبروت کی منزل کمال تک پہنچنے کا وسیلہ بنے۔ ظاہر ہے کہ انبیاء اور ائمہ معصومین علیہم السلام انسانوں کی رہنمائی سے پہلے خود صفات قبیحہ سے دور اور اخلاقی فضائل و صفات حسنہ سے آراستہ تھے، اور اوج و کمال کی آخری منزل پر فائز تھے۔ یہ نورانیت اور روشنی انسانوں کے لیے راہ سعادت پر گامزن ہونے اور کمال کی جانب پیش رفت کا باعث بنی ہے۔ خاتم المرسلین حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بعثت سے وفات تک پورے وجود سے انسانوں کی تبلیغ اور ان کی تربیت میں مشغول تھے۔ آپ لوگوں کی تربیت میں بڑی دقت اور تندہی سے کام لیتے تھے، اور آپ نے اتنی دقت و مہارت سے انسانوں کی تربیت فرمائی کہ مختصر سے عرصے میں لوگ جوق در جوق اسلام سے مشرف ہونے لگے، اور آپ نے بہت کم مدت میں اسلامی تعلیمات کو مسلمانوں کے درمیان عام کر دیا۔ بنابراین سیرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کا اسوہ حسنہ آئندہ نسل کی تربیت کے حوالے سے انسانیت کے لیے چراغ ہدایت ہے۔
Thank you.